أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلى الله عليه وسلم زین محترم یہ سلسلہ چار لیکچرز کا ہے اس کا پہلا لیکچر آج ہوگا اور ہر جمعے کے دن نماز مغرب کے فوراً بعد باقی تین لیکچرز ڈیلیور کیے جائیں گے مجموعی طور پر عنوان ہمارے پاس نہج البلاغہ ہے چاروں لیکچرز نہج البلاغہ کے موضوع پر ہوں گے اور آج کے لیے جو گفتگو ہم نے ذہن میں رکھی ہے وہ نہج البلاغہ کی روشنی میں قرآن کریم ہے اور اس سے پہلے میں اس گفتگو کو شروع کروں چند عناوین پر آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ان کتابوں میں قرآن کریم اور نہج البلاغہ اور دوسری کتابوں میں کیا فرق ہے کتاب ہونے کے ناطے اور ان سے ہدایت لینے کے ناطے پہلے اس موضوع کے اوپر چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور اس کے بعد پھر قرآن کریم نہج البلاغہ کی روشنی میں بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر قرآن کریم یا نہج البلاغہ کسی غیر مسلمان کے ہاتھ میں دیں تو اس کے نزدیک اس کتاب میں اور دنیا کی دوسری کتابوں کے اندر زیادہ فرق نہیں ہوگا یعنی ظاہر ہے وہ یہ دیکھے گا کہ جس طرح دوسری کتابوں کی چھپائی ہے کچھ لکھائی ہے اس کے اندر بھی کچھ کتابیں کچھ لکھائی ہے جلد ہے اوراق ہیں اس سے زیادہ اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں بنے گی مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے نزدیک قرآن کریم کی کیا اہمیت ہے ہمارے نزدیک نہج البلاغہ کی کیا اہمیت ہے تو ظاہر ہے مسلمان ہونے کے ناطے میں اور آپ فوراً کہیں گے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے نہج البلاغہ امیر المومنین کی کتاب ہے ایک کتاب ہونے کے ناطے جب وہ ایک دفعہ کلام میں آ گیا لکھائی میں آ گیا اب کیا فرق ہے صحیح ہے کہ اللہ کا کلام ہے خدا نے متعال کا کلام ہے خدا نے متعال نے حکم دیا ہے وہ جو حکم اس نے دیا وہ کتاب کی صورت میں آ گیا اب آپ کے گھروں میں اور ہمارے گھروں میں مساجد کے اندر وہ کتاب موجود ہے قرآن کریم جس کے اندر ایک میسج ہے جو کنوے ہو رہا ہے اچھا تاریخ کی کتاب میں کیا ہوتا ہے تاریخ کی کتاب میں مثال کے طور پر کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کو کوئی آدمی بیان کر رہا ہوتا ہے وہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے یا مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر ہے اپنی ریکمنڈیشنز دیتا ہے ڈاکٹر نے جو کچھ اب تک ریکمنڈیشنز دی ہیں مثال کے طور پر وہ ایک کتاب کے اندر جمع کرتا ہے لکھ دیتا ہے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے ایک فرق تو ظاہر ہے یہی ہے کہ دوسری کتابوں کا لکھنے والا معصوم نہیں ہے وہ غلطی بھی کرے گا جبکہ ان دو کتابوں کا کہنے والے معصوم ہیں تیسری کتاب صحیفہ سجادیہ بھی اس میں شامل کر لیجئے تو تمام دنیا اسلام کے تین بڑے ٹیکسٹ آپ کی نظروں کے سامنے آ جائیں گے قرآن کریم نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ تو ایک فرق تو یہ ہے کہ بولنے والا ان تینوں کتابوں میں جس نے میسج دیا تھا وہ معصوم ہے ہر بعد میں جو کچھ بھی ہوا بعد میں کیا ہوا کہ کتاب کی صورت میں آ گیا لکھائی کی صورت میں آ گیا لیکن میسج دینے والے کم سے کم معصوم تھے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ جو کتاب میں لکھا ہے یہ وہی ہے جو معصوم نے کہا تھا اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے اس میں غلطی کا کوئی چانس نہیں ہے ایک تو یہ فائدہ ہوا دوسری کتابوں کے مقابلے میں یہ وہ چیز ہے جو ہر مسلمان سمجھ لیتا ہے یہ وہ فرق ہے جو ہر مسلمان سمجھ لیتا ہے کہ قرآن کریم میں جو کچھ لکھا ہے اگر سمجھ میں آ جائے کہ کیا لکھا ہے تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے عمل کرنا واجب ہو جائے گا بلکہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں بھی ایسے ہی اور کیا فرق ہے اب ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ اور کیا فرق چاہیے کتاب کا کام یہی ہوتا ہے مثلا قرآن کریم فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہیں پر فرمایا ھدی للمحسنین کہیں پر فرمایا ھدی للناس کہ یہ کتاب ہے اللہ کی اس میں کوئی شک و تردید نہیں ہے اور یہ ہدایت دیتی ہے متقین کو محسنین کو انسانوں کو ہدایت کیسے دیتی ہے تو ابھی تک جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس کا ہدایت دینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیے جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا جب مطلب سمجھ میں آ جائے گا آپ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں گے یہی ہدایت ہے کیا اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہے ہمارے خیال میں اس سے بڑھ کر بھی کچھ اور ہے اور اس سے بڑھ کر کچھ اور ہونے کو سمجھنے کے لیے دو تین اشارے ہمیں قرآن کریم کے اندر ملتے ہیں. اب اس موضوع کے اوپر آ جاتے ہیں کہ ان کتابوں کو دیکھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. ہمارے خیال میں دیکھنے کا انداز صرف اتنا نہیں ہے کہ یہ تین کتابیں ایسی ہیں جو ایسے سورس سے آئی ہیں جو معصوم ہیں, یا خود خدا تعالیٰ کی طرف سے, یا امی المومنین اور چوتھے امام کی طرف سے جن کے معصوم ہونے کو خدا تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے. اس سے زیادہ فرق ہے, اس سے زیادہ کیا فرق ہے؟ یہاں پر ایک سوال پوچھنا پڑے گا, وہ یہ کہ کیا جو کچھ ہمیں ظاہر میں نظر آ رہا ہے اس کے باطن میں کچھ اور بھی ہے, یا یہ کتاب ہے اور معاملہ ختم, بس کتاب ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پہلے اپنے بارے میں سوچ لیجئے. مثال کے طور پر میں اور آپ بدن رکھنے والے کچھ انسان ہیں, ہمارے پیچھے کچھ اور بھی ہے کیا بدن کے علاوہ؟ تو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں روح. زندہ ہے یا مردہ ہے؟ زندہ ہے. کبھی آپ کا رابطہ ہوا ہے؟ اب یہاں پر آ کر انسان کے معاملے میں ہم ایک سادہ سا جواب دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں وہی روح تو ہوں لیکن اپنے آپ کو کیا بدن رہے ہیں. دیکھیے ہم لوگوں کے ساتھ کیا مشکل آ رہی ہے, ہمارے وجود کے دو حصے ہیں, ایک ہمارا بدن ہے ایک ہماری روح ہے. یہ جو آپ سوچ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں, یہ بدن سے سوچ سمجھ رہے ہیں یا روح سے؟ اس کے اوپر غور فرمائیے. اچھا یہ ہم معتقد ہیں کہ ہم جو مریں گے تو بدن مرے گا, روح نہیں مرے گی, روح باقی رہے گی. میں وہی ہوں جو باقی رہوں گا. بس اگر میں یہ کہتا ہوں میں وہی ہوں جو روح ہوں تو کوئی غلط بات نہیں کہی ہے, لیکن صرف ایک مشکل یہ ہے بدن سے اٹیچمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ میں یہ تو قبول کر رہا ہوں کہ یہ بدن میرا ہے, لیکن یہ نہیں قبول کر پا رہا کہ یہ جو میں ہوں وہ اصل میں وہ روح ہی ہے. ہاں اتنا مجھے پتا ہے کہ جب میں مروں گا تو بدن تو ختم ہو جائے گا, بدن ختم ہو جائے گا تو پھر میں کس طریقے سے باقی رہوں گا؟ اس روح کے ذریعے سے. اب اپنے بارے میں یہ کام ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈسکور کریں, اپنے آپ کو کشف کرنے کی کوشش کریں کہ ہم اور آپ بدن نہیں ہیں, ہم اور آپ روح ہیں. ہم اور آپ وہ روح ہیں جس کو ہم نے آج تک احساس بھی نہیں کیا ہے کہ ہم وہ ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں میں, تو میں آئینے کے اندر بدن نظر آتا ہے. اس سے زیادہ ہم ڈسکور نہیں کر پائے. اس کے لوگوں نے طریقے بتائے. مثال کے طور پر ایک دوست نے بتایا تھا کہ اس کے ایک دوست نے یہ تجربہ کیا تھا. اس نے تجربے میں یہ کیا کہ گھر میں ایک ٹینک بنوایا, بہت بڑا ٹینک, اتنا کہ اس کے اندر آرام سے ڈوب سکے, کافی بڑا ٹینک, آرام سے ڈوب جائے. اس کے بعد اس میں آکسیجن وغیرہ لے کر اس ٹینک کے اندر کود گیا. ٹینک کو ایسا رکھا تھا کہ اندر سے کوئی روشنی نہ جا سکے, بالکل تاریک ہو جائے. پانی میں جانے کے بعد اپنے آپ کو فلوٹنگ پوزیشن میں لے آیا, ہاتھ پاؤں اس طرح سے کھول لیے کہ کوئی چیز احساس نہ کر پائے, اور کچھ عرصے کے بعد اپنے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ کیا جب میں بدن کو احساس نہیں کر پاتا, چونکہ پانی میں بہت دیر سے ہے تو بدن کو احساس نہیں کر پا رہا, تو کیا روح کو احساس کر پا رہا ہوں؟ یہ تجربہ بو علی سینا نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ اگر کوئی روح کو تجربہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسے تجربہ کرے. اس نے ایک خیالی منظر بنایا, اس بندے خدا نے پریکٹیکلی کرنے کی کوشش کی. خیالی منظر یہ بنایا کہ کوئی ایک ایسی فضا سوچے انسان جس میں نہ زمین سے لگاؤ نہ آسمان سے لگاؤ نہ سائڈ سے لگاؤ, انگلیاں کھلی بھی ہوں, جسم کا کوئی حصہ دوسرے حصے سے نہ ٹکرائے. اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھے اب میں اپنے جسم کو تو احساس نہیں کر پایا, میں ہوں یا نہیں ہوں؟ میں اس وقت بھی ہوں جب میں اپنے بدن کو احساس نہیں کر پا رہا, اس کا مطلب ہے میرے اندر کچھ اور بھی ہے. وہ جو آدمی پانی میں ڈوبا تھا وہ بعض اوقات 6-6 گھنٹے پانی کے اندر رہتا تھا, 6-6 گھنٹے پانی کے اندر رہتا تھا جب تک اس کی آکسیجن چلتی رہتی تھی. کیوں؟ اس کا کہنا یہ تھا کہ جب میں اپنے نفس کو ڈسکور کرتا تھا تو اتنا اچھا احساس ہوتا تھا کہ میرا باہر آنے کو دل نہیں چاہتا تھا. یہ تو اپنے بارے میں ہو گیا. اب آئیے قرآن کریم کے بارے میں. آیا قرآن کریم کی حقیقت لکھائی سے بڑھ کر کچھ اور ہے یا پیچھے کچھ نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ اب تک کی ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اس کے بارے میں؟ آیا قرآن کریم میں کچھ اور بھی ہے؟ اچھا اب آئیے اس بات کو آسان کرنے کے لیے کہ کچھ اور ہے یا نہیں ہے ایک اور طرح سے سوچتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. یہ جو میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں اس نماز کے نتیجے میں کیا ہونا ہے؟ مثلا کیا اس نماز کا جو ہم نے پڑھی ثواب سے تعلق ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی کہیں پیسہ کریٹ کر رہا ہے اور وہ بینک میں ڈلوائے جا رہا ہے اور جب وہ بینک اکاؤنٹ کو حاصل کرنے جائے گا تو اسے بہت سارا پیسہ ملے گا، ایسا ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ ہمارے خیال میں معاملہ ایسا نہیں ہے، معاملہ اس طرح سے ہے کہ یہ جو میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس سے ہم کوئی چیز کریٹ کر رہے ہیں، کوئی چیز خلق کر رہے ہیں، اور جب قیامت کا دن آئے گا یا حتی برزخ کی زندگی شروع ہوگی مرنے کے فوراً بعد، تو جو کچھ ہم نے اور آپ نے خلق کیا ہے وہ سب ہمیں ملنا شروع ہو جائے گا. کیا خلق کر رہے ہیں؟ زندہ موجود. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ایک انسان برزخ کی زندگی میں ہوگا تو اسے اس کے پاس کوئی اس کے اعمال کے مطابق اچھی شکل میں، بری شکل میں یا نارمل شکل میں کوئی موجود اس کے پاس آئے گا. اگر اچھی شکل میں ہوا تو اسے سپورٹ کرے گا، اسے بتائے گا کہ تمہیں اب کیا کرنا چاہیے، منکر نکیر آئیں گے کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے. اگر بری شکل میں ہوا تو اسے تنگ کرے گا. ایک موقع پر یہ انسان خدا متعال سے کہے گا، خدایا یہ جو ہے میرے ساتھ، اگر اچھا ہے تو اچھا، برا ہے تو برا، یہ کون ہے؟ تو اسے جواب ملے گا کہ یہ تمہاری نماز ہے. اچھا، ہمارے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ کہ ہم ان ساری روایات کی تعویل کریں کہ یہ سب مطلب کچھ اور ہے. مثلا لکھا ہوا ہے گناہوں کے مقابلے میں جس کو ہم قبر کے سانپ اور بچھو کہتے ہیں، یہ ہمارے گناہ ہیں جو وہاں پر سانپ اور بچھو بنیں گے. اس پورے چیپٹر کو یہ لوگ کہتے ہیں تجسم اعمال، اعمال کا مجسم صورت بن جانا. دو راستے ہیں ہمارے پاس. ایک راستہ یہ کہ ہم کہیں بھائی یہ سب کا سب سمبولک ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ نہیں، یہ ہزاروں روایتیں ہمارے پاس ہیں، یہ سب کی سب سمبولک نہیں ہیں، یہ ریئل لائف کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، ریئل لائف کو ایکسپلین کر رہی ہیں. وہ ریئل لائف کب آئے گی؟ مرتے ہی شروع ہو جائے گی. درود بھیجے گا محمد والے محمد. معذرت کے ساتھ، یہ آج دوسری دفعہ ہوا ہے کہ میں درس کے دوران موبائل سوئچ آف کرنا بھول گیا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک راستہ یہ ہم ان روایات کے بارے میں کہیں کہ یہ سب کی سب سمبولک ہیں، اصل میں یہ نہیں ہوگا، اصل میں کچھ اور ہوگا. اصل میں کیا ہوگا؟ وہی بینک بیلنس والا معاملہ ہے. ہم مریں گے، قیامت کے دن اٹھیں گے، خدا بہت کچھ ہمیں پکڑا دے گا، کہے گا یہ تمہارا ثواب ہے، پھر میں اس کا کیا کروں گا؟ سونا پکڑائے گا، کیا دے گا؟ کچھ نہ کچھ تو بنانا پڑے گا نا. مثلا قرآن کریم نے فرمایا جب تمہیں ہم ثواب دیں گے تو ہم تمہیں جنت دیں گے. جنت میں کیا دے گا؟ پھل دے گا، نہریں، حور قصور. پھر بھی فزیکل ہو گیا نا، پھر بھی جسم بن گیا نا. اب وہ جسم کی نیچر کچھ اور ہوگی، باڈی نہیں ہوگی، کچھ اور ہوگا، لیکن بہرحال کوئی شیپ تو بن گئی. بھائی جب آپ کو سیب ملے، انگور ملے، انار ملے تو شکل تو بن گئی نا. اب گناہ میں کیا ملے گا؟ سیب انگور انار تو نہیں ملیں گے، کوئی کیڑا، کوئی حشرات، پھر جسم آ گیا. تو اب آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کے اعمال کے نتیجے میں کوئی جسم بننا ہے، جزا چاہیے اچھا بننا ہے، سزا چاہیے برا بننا ہے. عبادتوں کے بارے میں کیسا ہی ہے؟ عبادتوں کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے. یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، ہم خالق ہیں، اس زندگی کو خلق کر رہے ہیں. علماء اخلاق کہتے ہیں یہ زندگی، یہ قیامت میں جتنی آگ نظر آ رہی ہے جہنم میں، یہ خدا نے نہیں لگائی ہے، یہ ہم اپنے اعمال سے لگا رہے ہیں. یہ بہت خوبصورت چیپٹر ہے، بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے. ابھی میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، قرآن کریم کا کوئی اور وجود ہے پیچھے؟ بالکل ہے. خدا نمتال قرآن کریم کو زمین کے اوپر کلام کی صورت میں بھیج رہا ہے، لیکن قرآن کریم کی ایک ریئلٹی بھی ہے، ایک نورانی حقیقت بھی ہے. ہمارے پاس روایت موجود ہے، صحیح روایت موجود ہے، جس کو علماء قبول کرتے ہیں کہ ہاں یہ روایت صحیح ہے، معصوم نے کہی ہے. وہ یہ روایت ہے کہ جب تمام لوگ قیامت کے دن میدان حشر میں آ چکے ہوں گے، تب خدا نے متعال قرآن کریم سے کہے گا کہ اب وہ بھی ظاہر ہو. اس کا مطلب ہے قرآن کریم صرف پرنٹ شدہ کتاب کے علاوہ کچھ اور بھی ہے. ہم اس کو پرنٹڈ بک سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ پرنٹڈ بک کسی اور ریالٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. یہاں پر زیادہ قرآن کریم بار بار ارشاد فرماتا ہے خدا نے متعال قرآن کریم میں، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. نازل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اوپر کچھ اور ہے اسے نیچے بھیجا ہے، بس اوپر کچھ اور ہونا چاہیے، ورنہ نازل کرنا کیا ہے پھر؟ یہ ایک جگہ پہ فرمایا ہم نے اس کو آسان کر کے نازل کر دیا ہے، اس کا مطلب اوپر کوئی مشکل چیز ہے نیچے آسان کر کے آئی ہے. ہمیں اچھی طرح سوچنا پڑے گا اس کے پیچھے کچھ اور ہے یا نہیں ہے. تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ہر چیز کے پیچھے کچھ اور ہے. یعنی میں بول رہا ہوں اس کے پیچھے بھی کچھ ہے جو اس بولنے کے ذریعے خلق ہو رہا ہے. یہ جو آپ یہاں پہ تشریف فرمائے اپنی نیتوں کے ساتھ، آپ کی نیتیں ہیں جو خالق ہیں. ہمارے پاس موجود ہے روایت جس میں نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت کیا کرتی ہے؟ نیت کے ذریعے عمل کی ویلیو بنتی ہے. جب ویلیو بنتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس پر سزا ملتی ہے یا جزا ملتی ہے. سزا و جزا میں کیا ملے گا؟ یہی سب کچھ جو میں نے بتایا. اس کا مطلب آپ کی نیت کریٹر ہے، آپ کی نیت کریٹ کر رہی ہے کچھ. ہمیں خود بھی نہیں معلوم کہ ہم کتنے بڑے خلاق ہیں، ہم خلق کر رہے ہیں. جو کچھ خلق کر رہے ہیں وہ ہمیں ملے گا. اب کچھ خلق ہوئی بھی چیزیں زمین پر آئی ہیں، مثلاً خود نبی اکرم کی ذات مقدس، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، قبول کرتے ہیں نبی کا ایک وجود ہے جو نورانی وجود ہے اور ایک وجود ہے جو زمینی وجود ہے. ان چیزوں کو ہم مانتے ہیں. قرآن کے بارے میں کیا ہے؟ ایسا ہی ہے، ایک نورانی وجود ہے ایک کتابی وجود ہے. وہ جو نورانی وجود ہے وہ قیامت کے دن ظاہر ہوگا. جب میں کتاب خدا پڑھوں تو کیا کروں؟ کسی طرح کوشش کروں اس نورانی وجود سے رابطہ بن جائے. اس کا مطلب ہے میں کلام خدا کو، قرآن مجید کو بے جان کتاب نہیں سمجھ سکتا جیسے فزکس کی کتاب ہے. شاید فزکس کی بک کے پیچھے کچھ نہیں ہوگا. مثلاً آئنسٹائن نے کوئی تھیسس لکھا ہو، کوئی بک لکھی ہو، اس کے پیچھے شاید کوئی لیونگ ریئلٹی نہ ہو جس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی کوئی ضرورت بنتی ہو. نہیں، اسی بک کو پڑھ لو، وہی ہے جو کچھ ہے، پیچھے کچھ نہیں ہے. قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عرض کیا میں نے، قرآن کریم کے پیچھے کچھ ہے. ہمیں کتاب خدا پڑھتے ہوئے اس پیچھے کی ریئلٹی سے کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا. اب اس بات کا اظہار اہل بیت کے کلام کے اندر بہت زیادہ ہے. مثلاً ارشاد فرماتے ہیں استنتقو، اسے بولنے پہ مجبور کرو. کبھی آپ خود سوچیں یہ لکھائی کبھی بول سکتی ہے کیا؟ تو کیوں اہل بیت نے کہا اسے بولنے پہ مجبور کرو؟ ابھی ہم خطبہ پڑھیں گے جس میں آپ ایسے ہی کچھ کلمات دیکھیں گے. ایسے میں پہلے بحث پوری کر لوں، یہ تو قرآن کریم ہو گیا، اس کے پیچھے کچھ ہے. نہج البلاغہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آیا اس کے پیچھے کچھ ہے؟ چلیے، اس کے پیچھے کچھ ہو یا نہ ہو، اس کے پیچھے امیر المومنین کی ذات تو یقیناً ہے. صحیح، اب قرآن کریم میں تو وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اس کے پیچھے بھی کچھ ہو یا نہ ہو، خدا کا کلام تو ہے نا. لیکن وہاں تو ہمارے پاس قطعاً روایت موجود ہے کہ نہیں، اس کی ایک نورانی حقیقت بھی ہے، قیامت کے دن ظاہر ہوگی یہ ساری باتیں. اب نجم بلاغہ میں جب آ جائیں، اس کے پیچھے کوئی نورانی وجود ہو یا نہ ہو، کم سے کم ایک بات طے شدہ ہے مجھے کہ یہ کلام امیر المومنین کا ہے، وہ ضرور ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کلام امیر المومنین کا ہے اور وہ ضرور ہے. مثلا جب ہم نہج البلاغہ کے درس کے لیے بیٹھے ہیں، اپنے آپ سے پوچھے گا امیر المومنین جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ ہم نہج البلاغہ کے لیے نہ بھی بیٹھے ہوتے تو کیا وہ بے خبر تھے؟ یقیناً جانتے تھے. صحیح ہے، اب اگر ان کا کلام پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ جانتے ہیں. اس کا مطلب ہے اس کو بھی میں ڈیڈ بک حساب نہیں کر سکتا. کیوں؟ جس کی ہے وہ لیونگ ہے، نہ صرف لیونگ ہے بلکہ پاورفل بھی ہے. اتنا ہے کہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، بجھا سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں، ایک جملہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، امیر المومنین سے درخواست کر سکتا ہوں کہ مولا مجھے جملہ سمجھا دیں یا نہیں کر سکتا؟ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اب تک کیوں نہیں کیا؟ دوسرا معاملہ، یہ تو خطرناک تھا کہ اب تک نہیں کیا، ایک اور معاملہ بھی ہے. یہ کتاب اگر میرے گھر کے اندر رہ جائے اور مہینوں میں نے اٹھا کے نہ سوچی ہو، امیر المومنین کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ ان کو تو پتا ہے کہ آپ کے پاس ہے، ان کو تو پتا ہے کہ آپ کو پڑھنا چاہیے. اور اگر آپ کے گھر میں رکھی ہوئی ہے، ان کو اچھا نہیں لگے گا. قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قرآن کے بارے میں تو ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ قرآن قیامت کے دن شکایت کرے گا. روایت موجود ہے ہمارے پاس کہ اچھا، یہ بھی عرض کرتا چلوں، مسجد بھی ایسے ہی ہے. ہم مسجد کو سمجھتے ہیں کنکریٹ کے بلاکس ہیں جو ایک کے اوپر ایک رکھے ہوئے ہیں. روایت میں مسجد لیونگ ہے, زندہ ہے. کیسے؟ ہمارے پاس روایت موجود ہے, فرمایا قیامت کے دن کچھ چیزیں اللہ کے حضور پہنچیں گی, شکایت کریں گی, ان میں سے ایک قرآن کریم ہے. عجیب بات یہ ہے کہ اس روایت کے اندر قرآن کریم نہیں لکھا, اس کے اندر مصحف لکھا. مصحف, مصحف کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی ایک جلد. یعنی اس روایت کے مطابق قرآن کی ہر جلد کے پیچھے ایک لیونگ کریشن ہے. ہر جلد کے پیچھے ہم سمجھ رہے تھے یہاں 25 رکھے ہوں تو 25 ہوں 24 ہوں کیا فرق پڑتا ہے, اس روایت کے مطابق فرق پڑتا ہے. اس روایت کے مطابق ہر مصحف کے پیچھے, نہیں معلوم, خدا جانتا ہے اس کا کیا ہوگا, اس میں لکھا ہوا ہے ہر مصحف خدا کے حضور شکایت کرے گا. کیا شکایت کرے گا؟ اس نے اپنے گھر میں رکھا لیکن کبھی نہیں پڑھا. مسجد شکایت کرے گی. کیا شکایت کرے گی؟ کہا مسجد شکایت کرے گی کہ میں میرے ہوتے ہوئے یہاں نہیں آیا. اس کے بعد تیسرا تو یقینی ہے, وہ یقیناً زندہ ہے. پہلے دو کو اگر ہم سمجھ رہے تھے کہ زندہ ہیں یا نہیں ہے, تیسرا عالم دین ہے, تو چھوڑ دیو بیچارہ, کیا شکایت کرے گا, اس کو تو چیپٹر ہی کلوز کر دیں. دو جن کو ہم مرا ہوا کاؤنٹ کر رہے تھے وہ تو یقیناً زندہ ہو گئے, ایک مسجد دوسرا مصحف قرآن کریم کی جلد. نہج البلاغہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ چاہے کہوں کہ یہ زندہ ہے, اس کے پیچھے ایک اور ریالٹی ہے جیسا کہ قرآن کے ساتھ ہے, جیسا کہ روایت نے بتایا, یا یہ کہیں گے نہیں اس کے پیچھے کوئی ریالٹی نہیں ہے, ایک بات کنفرم ہے, یہ جس کا کلام ہے وہ یقیناً زندہ ہے, وہ یقیناً باخبر ہے, وہ یقیناً کمیونیکیٹ کر رہا ہے. صحیح ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کہیں کسی خطرے میں پڑتے ہیں آپ یالی مدد کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس امید پر کہ مدد ملے گی. کیا مولا نہیں کہہ سکتے دن رات مجھ سے مدد مانگتا ہے, میرا کلام پڑھ کے مدد حاصل نہیں کرتا؟ کہہ سکتے. صحیفہ سجادیہ بھی ایسے ہی, صحیفہ سجادیہ بھی ایسے ہی. بس ایزان محترم یہ تین کتابیں صرف کتابیں نہیں ہیں, ان کے پیچھے زندہ حقائق ہیں اور آپ باقاعدہ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. یعنی ابھی آپ دیکھیں آپ استخارے میں کیا کرتے ہیں, اس کا بھی تھوڑا سا پہلو آپ کی خدمت میں عرض کروں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. استخارے میں آپ ایک نیت کرتے ہیں, نیت کرنے کے بعد ایک دو جملات پڑھتے ہیں, روایت پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد قرآن کریم کو کھولتے ہیں. قرآن کریم کو کھولنے کے بعد یہ جو سیدھے ہاتھ کے اوپر پیج کے ٹاپ پہ جو آیت آتی ہے, اس سے یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ استخارے کا جواب اچھا ہے یا برا ہے. اب آپ اپنے آپ کو بتائیے گا, یہ جو بک ہے جو نان لیونگ ہو تو اس کے صفحے کے کھلنے پر کیا یہ پتا چل جائے گا کام اچھا ہے یا برا ہے؟ اصلا آپ استخارہ دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہی ہے کہ آپ اس کو لیونگ سمجھ رہے ہیں, ورنہ استخارہ دیکھنے کا ضرورت کا فائدہ ہی نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی, اگر وہ لیونگ نہ ہو تو کوئی مجھ سے کہے بریٹینیکا کھولو جلد نمبر 5 اس کا صفحہ کھولو, اگر آڈ آئے تو اچھا ہے, ایون آئے تو برا ہے. اگر وہ ڈیڈ بک ہے تو پھر اس کے پہلے پیج کے اوپر آیت اچھی ہے یا بری ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے میرے معاملے میں؟ کیسے؟ اچھا, اب تعجب کی بات یہ کہ جب ہم کبھی کبھی کھولتے ہیں جو آیت پڑھتے ہیں اور کبھی کوئی استخارہ دکھوانے والا کہتا ہے کہ آیت کیا آئی ہے, ہم اسے بتاتے ہیں, دسیوں دفعہ ہو چکا ہے کہتا ہے بالکل یہی ہے, بالکل یہی ہے. اب بھی سوچیں کتاب نان لیونگ ہے, ڈیڈ نہیں ہے, نہ کتاب مردہ ہے نہ اس نہج البلاغہ کے کہنے والے مردہ ہیں, چاہے اس کے پیچھے ایک اور کتاب ایک اور وجود سوچوں یا نہ سوچوں, سب زندہ ہے. جب یہ سب زندہ ہیں ہمارا کیا ہوگا؟ ہم ان کو بے جان سمجھ رہے ہیں, یہ سب زندہ ہیں, شکایت کریں گے. اب میں آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں, زمین بھی زندہ ہے. آپ نے روایت پڑھی ہے کہ زمین اللہ کے حضور شکایت کرے گی بعض ظالموں سے کہ خدایا تو نے ان ظالموں کو میرے اندر کیوں دفن کیا. بعض روایتوں میں لکھا ہے بعض لوگ اتنے بدبخت ہیں جب زمین میں دفن ہونے لگتے ہیں زمین نفرین کرتی ہے, جب زمین پہ چلتے ہیں زمین نفرین کرتی ہے, خدایا اس ظالم کو میرے وجود کے اوپر سے ہٹا دے. زمین پہ زندہ ہے, اس کا مطلب ہے قرآن کریم کی وہ آیت کہتی ہے ان من شیئن الا یسبح بحمدہ, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتا ہو. اس کا مطلب ہے سب زندہ ہیں, تو ہم مردوں کے درمیان نہیں رہ رہے, ہم زندہ انسانوں اور زندہ چیزوں کے درمیان رہ رہے ہیں. اب میں دوبارہ اس کو ریفر نہیں کروں گا, لیکن شاید میں نے پچھلی دفعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم لوگ کچھ عرصے کے بعد ایسی سائنس تک پہنچنے والے ہیں جیسے کہ یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ جس میں یہ ساری چیزیں لیونگ ہونا سائنس ثابت کر لے گی. پتہ نہیں کب وہ وقت آئے گا, لیکن بہرحال لگ رہا ہے, آپ میں سے کسی نے دیکھنا ہو میں ایک ڈی وی ڈی ریکمینڈ کرتا ہوں, یہاں پہ کہیں مل جائے گی آپ کو. اس پہ ٹائٹل بڑا عجیب سا ہے, ڈاؤن دی ریبٹ ہول. ڈاؤن دی ریبٹ ہول دو ڈی وی ڈی میں بھی ہے, پانچ میں بھی ہے, دو کا ہی سیٹ دیکھ لیں وہی کافی ہے, پانچ میں اور بہت ساری الٹی سیدھی تفصیلات ہیں, دیکھیے ضرور اس کو. آپ لوگ تو ڈی وی ڈی دیکھنے کے شوقین بھی ہیں نا, کتاب پڑھنے سے زیادہ ڈی وی ڈی دیکھتے ہیں, تو ڈی وی ڈی دیکھنا یہ دیکھ لو, ڈاؤن دی ریبٹ ہول. اب دیکھتے ہیں اگلے ہفتے تک کوئی دیکھ پاتا ہے نہیں دیکھ پاتا. میں نے جس دوست سے منگوائی تھی اس نے یہاں پر یہ جو خیبان شمشیر ہے اس کے اوپر کسی دکان سے کہیں سے لا کے دی تھی مجھے, مجھے شرم آتی ہے اندر جاتے ہوئے دکانوں کے اندر منظر عجیب عجیب ہوتے ہیں, تو میں نے اس دوست سے کہا تھا اس نے لا کے دے دی تھی. تو انٹرنیٹ پہ بھی ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے, انٹرنیٹ پہ آپ گوگل ویڈیو یا یوٹیوب وغیرہ کے اوپر سرچ کریں گے وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں یہ ثابت کیا انہوں نے کوانٹم فزکس کے ذریعے سے کہ یہ جتنے بھی ہم ڈیڈ سمجھ رہے ہیں یہ سب لیونگ ہیں, سب لیونگ. اس کے انہوں نے بہت سارے پروفس دیے ہیں. اچھا خوبصورت بات یہ کہ ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے. خوبصورت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو ٹھیک ہے گھوم گھما کے کہیں سے لے آیا ہوگا. نہیں, وہ سب امریکن ہیں یا نان امریکن ہیں, بھارت سب کے سب پی ایچ ڈیز ہیں یا پوسٹ پی ایچ ڈیز ہیں فزکس میں, اور مثلا نوبل پرائز کی کینڈیڈیٹ بھی رہ چکے ہیں, اس ٹائپ کے لوگ ہیں, اور انہوں نے اس کو ثابت کیا ہے. ہم کچھ عرصے کے بعد شاید سائنس سے بھی یہ ثابت کر پائیں گے کہ یہ سب لیونگ ہیں, انہوں نے تو ثابت کیا ہے. آپ دیکھیں گے شاید آپ مزہ آئے گا آپ کو. کم از کم ان کتابوں کے بارے میں تو اب ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ لیونگ ہیں. اب کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ اب ایک طریقہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, آپ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش فرمائیے گا, دیکھیے کیا نتیجہ حاصل ہوتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ ہر روز صبح یا دن کے کسی ایک وقت میں قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کریں, اور جب آپ قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کریں تو یہ سوچیں کہ اس کی ایک ریئلٹی ہے, وہ زندہ ہے, اور اس سے میری کمیونیکیشن بھی ہو سکتی ہے. خدا سے دعا کریں وہ کمیونیکیشن کروا دے. یہ جتنے بھی قرآن کریم میں الفاظ ہیں, جملات ہیں, ان تمام کے پیچھے مطلب کچھ اور ہے. جملے ایسے کہے گئے ہیں, مطلب کچھ اور ہے. مجھے یاد ہے بچپن میں میں نے ایک دفعہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کی, تو میں اپنے دل میں جو پہلی چیز آئی وہ یہ کہ یہ وہی کتاب ہے جس کو مسلمانوں کی سب سے بڑی کتاب کہتے ہیں, یہی اللہ کا کلام ہے, اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں, اس میں کیا ہے, ایسی باتیں سادہ سادہ لکھی ہیں, ان میں یہ قرآن ہے اللہ کی کتاب, یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں, یہ ہے, اس میں کچھ ہے کہاں. پھر آہستہ آہستہ مجھے سمجھ میں آیا کافی عرصے کے بعد کہ یہ جو لکھا ہے جس کا ہم ترجمہ اردو یا انگلش میں پڑھتے ہیں یہ اشارہ ہے, مطلب کچھ اور ہے, مطلب کچھ اور ہے. پھر بعد میں روایات میں دیکھیں گے تو روایت فرماتی ہے ہر آیت کے 70 معنی ہیں, اور 70 کا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو عربی میں کہتے ہیں 70 کا مطلب 7070 نہیں ہے, 70 کا مطلب ہے بہت زیادہ, تو 70 سے کہیں زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر میں یہ پڑھتا ہوں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کا ایک مطلب تو وہ جو میں اردو میں پڑھتا ہوں وہ یہ کہ الف لام میم اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے, مطلب پیچھے کچھ اور ہے. یہ جو ظاہر ہے یہ کیوں دیا پھر خدا نے؟ اگر وہ 70 کی ڈیٹیلز دے دیتا تو قرآن کریم کتنی بڑی ہو جاتی کتاب, اتنی بڑی کتاب ہو جاتی کہ ہم لوگ پڑھ بھی نہیں پاتے کبھی. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو وہ میننگز بتا دیے جائیں, جو مثال کے طور پر 60واں یا 70واں میننگ ہے کسی ایسے کو بتا دیا جائے جو ابھی پہلے کو سمجھنے کے قابل نہیں رکھتا, تو کیا فائدہ ہونا. تو خدا متعال نے ظاہر اس کا بہت سادہ لکھا ہے, فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن کو آسان کر کے بھیجا ہے. آسان کر کے کیا بھیجا ہے؟ اس کا کوئی ظاہر پڑھے اس کا بھی فائدہ ہے, لیکن اگر باطن کو ڈھونڈے, ہاں باطن کو ڈھونڈے پہ بہت دور تک جا سکتا ہے. اب ہم کیا کریں؟ ہم کمیونیکیٹ کریں قرآن کریم سے. قرآن کریم خدا متعال سے کہیں خدایا اس کی ایک حقیقت ہے جو ظاہر میں تو نہیں آ رہی ہے, باطن میں کہیں ہے, وہ ہمیں سمجھا دے کچھ. اچھا اس کے سمجھنے کی کوئی شرط ہے کیا؟ آپ مثال کے طور پر پاکستان میں چاہیں کہ ممبر پارلیمنٹ بن جائیں, جس کا آپ نے کھیل تماشا بھی کچھ وقت پہلے دیکھا, تو اس کی کتنی شرائط ہیں؟ اور جس کو ہم لوگ محاورے میں کہتے ہیں, اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں؟ اگر آپ خدا کی اس چھپائی ہوئی حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں, چھپائی ہوئی حقیقت ڈیلیبریٹلی چھپائی گئی ہے, آسانی سے پہنچ جائیں گے؟ اشارتاً قرآن کریم ایک جملہ ارشاد فرماتا ہے, فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون, پاکیزہ کے علاوہ کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. مس کرنے کا مطلب ہوتا ہے ٹچ کرنا, ٹھیک ہے؟ اچھا کوئی پاکیزہ نہ ہو تو ٹچ بھی نہیں کر سکتا. قرآن کریم کو کتنے لوگ ناپاک ہاتھ لگاتے ہیں؟ مثلاً جب سعودی عرب میں لکھا ہوا ہوتا تھا, سعودی عرب سے قرآن ملتا تھا, حج پہ تو لکھا ہوتا تھا پیچھے پرنٹڈ ان اٹالیا, اٹلی میں پرنٹ ہوا ہے, کسی نے ناپاک نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا اسے. اتنے لوگ ناپاک ہاتھ لگاتے ہیں قرآن کریم کو, اتنے کافر پڑھتے ہیں قرآن کریم, وہ سب کیا ہے؟ تو یہ پھر کیا لکھا ہے قرآن کریم نے کہ اس کو کوئی ناپاک ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا؟ اس کا مطلب ہے ہاتھ لگانا فزیکل باڈی کی بات نہیں ہو رہی ہے, میننگز کی بات ہو رہی ہے. ان میننگز تک ناپاکیزہ انسان پہنچ ہی نہیں سکتا. اب ایک خطرناک معاملہ ہے, اب سمجھ میں آیا ہم آج تک ظاہر سے پیچھے کیوں نہیں جا سکے. ہم پاکیزگی کا وہ لیول ابھی اچیو نہیں کر پائے. ہم ابھی اتنے ہو گئے کہ ہم مسلمان ہیں, اگر وضو کر لیں قرآن کو ہاتھ لگائیں گناہ نہیں ملے گا. اب مسلمان ہیں, وضو کر لیں قرآن کو ہاتھ لگائیں گناہ نہیں ملے گا. ابھی اتنے پاکیزہ ہوئے ہیں کہ جو ظاہر ظاہر کا اسٹیٹس ہے اسے ٹچ کر سکتے ہیں, باطن کب ٹچ کریں گے؟ جب روح میں پاکیزہ ہو جائیں گے. ابھی جسم میں پاکیزہ ہو گئے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے, جب روح پہ بھی لا الہ الا اللہ آ جائے گا تب اس کے اندر کو ٹچ کرنا شروع کر دیں گے. ابھی ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا, پالنے والا ایک خدا ہے, رزق دینے والا ایک خدا ہے, خلق کرنے والا ایک خدا ہے, حاکم ایک خدا ہے. جب ہماری روح میں بھی یہ بات سرایت کر گئی, جب ہماری روح مسلمان ہو گئی, نبی کی ماننے والی ہو گئی, امیر المومنین کی ماننے والی ہو گئی, تب وہ روح اس قابل ہو جائے گی کہ وہ جا کر باطن کو ٹچ کر سکے. بالکل ایسے جیسے منکر نکیر کے سوال کے جواب میں جسم سے جواب نہیں دینا ہے, روح سے جواب دینا ہے. تو جب تک روح کے اندر توحید نہیں آئے گی, منکر نکیر کو جھوٹ جھوٹ میں پیپرز کی طرح رٹا ہوا نہیں بول سکتے. ہم سمجھ رہے ہیں فرشتوں کو بھی ڈوج دے ہی لیں گے, اتنے ہم نے آج تک پیپر سالو کیے ہیں. وہاں ظاہر میں رٹا ہوا نہیں بولنا ہے, وہاں روح کے اندر سے بولنا ہے. اور روح کے اندر سے ہم نے نہیں بولنا ہے, روح نے خود بولنا ہے. کچھ نہیں ہو سکتا سوائے یہ کہ ہماری روح میں توحید ہو. اور بہت سارے مسائل اس طرح آگے بنیں گے. اب اتنے مقدمے کے بعد تو پہلے دن معمولاً ایسا ہو جاتا ہے, اب میں آؤں گا قرآن کریم کے بارے میں نہج البلاغہ میں جو ارشاد فرمایا وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ جملات مختلف جگہوں پر آئے ہیں, میں مختلف جگہوں سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پہلا حصہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یہ صفحہ نمبر 333 میرے پاس یہ جو پرنٹ ہے, مفتی جعفر حسین صاحب علامہ ذیشان ادر جوادی صاحب کے ترجمہ ہوا ہوا, اس میں خطبہ نمبر 176 ہے. اچھا وہ جو مفتی جعفر حسین صاحب والا ہوتا ہے اس میں کوئی 176 جا کر دیکھے اور نہ ملے تو یہ نہ کہ مولانا صاحب نے دیکھ کر پڑھا تھا پھر بھی نہیں سمجھ میں آیا ہے. نہیں, اس میں ترتیب ذرا سی مختلف ہے. اچھا اس میں 176 ہے, شاید اس میں 175 ہو یا 174 ہو, یا ممکن ہے ایک خطبہ آگے چلا گیا ہو, ایک دو خطبے کے ڈفرینس پر یہ مل جائے گا آپ کو, ٹھیک ہے؟ بس یہ خطبہ نمبر 176 ہے اور اس کے اندر ہیڈنگ ہے, اس میں نصیحت کے ساتھ قرآن کے فضائل اور بدعتوں سے ممانعت کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس کے بعد دو ہیڈنگز لگی ہوئی ہیں, سب ہیڈنگز, ایک میں عزت الناس, لوگوں کو نصیحت, اور اس کے بعد دوسری سب ہیڈنگ لکھی ہے فضل القرآن, قرآن کریم کی فضیلت. میں اس فضل القرآن میں سے چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک بار پھر درود دیجئے گا محمد و آل محمد. اچھا آپ ان جملوں کو دیکھیے گا اور اس بات کو سوچیے گا جو ہم نے ابھی کوشش کی بیان کرنے کی کہ قرآن کی ایک حقیقت پیچھے جو نورانی حقیقت ہے جس کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے. امیر مومنین نے کیسے ارشاد فرمایا, فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاسِحُ الَّذِي لَا يَغُشُ, یاد رکھو کہ یہ قرآن وہ نصیحت کرنے والا ہے جو دھوکہ نہیں دیتا, وہ ہادی ہے جو گمراہ نہیں کرتا. اس کے بعد عربی میں لکھا ہے والمحدث الذي لا يكذب, اردو میں ترجمہ کیا ہے وہ بیان کرنے والا ہے, ترجمے میں وہ بات نہیں آ پاتی. محدث بیان کرنے والا نہیں ہوتا, محدث حدیث کرنے والا ہوتا ہے. حدیث کہتے ہیں کلام کو, اس کا مطلب کیا ہے, محدث یعنی وہ گفتگو کرنے والا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. ہمارا کلام, ہمارے پاس جو کتاب قرآن ہے وہ گفتگو کرنے والا ہے, نہیں ہمارا والا تو گفتگو نہیں کرتا, ہمارا والا تو خاموش رہتا ہے, ہم اسے پڑھتے ہیں. امیر المومنین فرما رہے ہیں یہ محدث ہے, یہ گفتگو کرنے والا ہے, وہ بیان کرنے والا ہے. ترجمہ بیان کرنے والا لکھا ہے جو میں نے عرض کیا, محدث کا شاید اچھا ترجمہ نہ ہو پائے, جو غلط بیانی سے کام لینے والا نہیں ہے. اس کے بعد اگلا, جو شخص اس کے پاس, کوئی بھی شخص جو اس, ترجمہ پھر تھوڑا سا ایسا ہوا ہوا ہے عربی میں, یہ وَمَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِزْيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ, تو اردو میں ترجمہ یہ کیا ہے, کوئی شخص اس کے پاس نہیں بیٹھتا مگر یہ کہ جب اٹھتا ہے تو ہدایت میں اضافہ ہو جاتا ہے, کم از کم گمراہی میں کمی ہو جاتی ہے, کچھ بڑھ جاتا ہے کچھ کم ہو جاتا ہے. کچھ بڑھ جاتا ہے کیا, ہدایت بڑھ جاتی ہے گمراہی میں کمی آ جاتی ہے. کوئی شخص اس کے پاس نہیں بیٹھتا, جالسہ کہتے ہیں مجالست کرنے کو, مجالست کرنا یعنی ملنا ملانا, صحیح ہے. تو مثال کے طور پہ کیا ہے ہمارے پاس روایت میں, جالس العلماء, علماء کے ساتھ مجالست کرو, مجالست کیا ہے ملنا ملانا. جلوس کہتے ہیں بیٹھنے کو, جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو کہتے ہیں جلوس, ہمارے یہاں جو چیز چل رہی ہوتی ہے اس کو جلوس کہتے ہیں, پتا یہ کہاں سے ٹرم پڑ گئی, جلوس کہتے ہیں بیٹھنے کو, اور ہمارے یہاں جلوس جو روڈ پہ چل رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جلوس ہے. جو عرب سنے گا وہ ہمارا مذاق اڑائے گا, کہ بھائی یہ جلوس ہے یا کیا, جلوس بیٹھنے کو کہتے ہیں, پتا نہیں کہاں سے ٹرم پڑ گئی ہے اس کو, پتا نہیں ماڈیفکیشن اب تو نہیں ہو پائی, اب تو جو ہو گیا ہو گیا. صحیح ہے, لکھا ہے ماں جالا صاحب القرآن, کوئی اس قرآن کے ساتھ نہیں بیٹھتا مگر یہ کہ اس میں کچھ اضافہ ہوتا ہے کچھ کمی ہوتی ہے. آپ دیوار کے ساتھ بیٹھتے ہیں, مجالست کرتے ہیں دیوار کے ساتھ, کہاں آپ دیوار سے ٹیک لگا سکتے ہیں, آپ دیوار کے برابر میں بیٹھ سکتے ہیں, لیکن دیوار کے ساتھ تو اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں. تو قرآن انہوں نے کیوں فرمایا امیر المومنین نے, کوئی اس قرآن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے, مجالست ہم انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں. امیر المومنین فرما رہے ہیں قرآن کریم کے ساتھ, اس کا مطلب امیر المومنین اس کو زندہ سمجھ رہے ہیں, ورنہ کیوں فرماتے مجالست. لیکن آگے بھی بہت کچھ ہے, اس میں درود بھیجے گا محمد وآل محمد. یاد رکھو قرآن کے بعد کوئی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا, اور قرآن سے پہلے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا. یعنی اگر کوئی قرآن کریم سے ہدایت لے لے تو محتاج نہیں ہوگا کسی اور کا, اور اگر قرآن کریم سے پہلے رہے یعنی قرآن کریم ابھی ٹچ نہیں کیا تو پھر بے نیاز نہیں ہوگا, ہمیشہ محتاج ہی رہے گی. ہر کوئی قرآن کریم کا محتاج رہے گا. اپنی بیماریوں میں اس سے شفا حاصل کرو. ہم بھی شفا حاصل کرتے ہیں, کیسے, تعویذ لگا کے. امیر المومنین نے یہی کہا تھا بیماریوں میں شفا حاصل کرو, وہ ایسے کہ بیمار کے سرحانے اس کی کوئی آیت لکھ دو اس کو شفا مل جائے گی. امیر المومنین جن بیماریوں کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ جسمانی بیماریاں ہیں یا مانوی؟ بظاہر امیر المومنین مانوی بیماریوں کو تذکرہ کریں گے, جسمانی بیماریوں کو تذکرہ نہیں کر رہے. ورنہ ایک عجیب بات یہ ہے, بہرحال اس میں لکھا ہے اپنی بیماریوں میں اس سے شفا حاصل کرو اور اپنی مصیبتوں میں اس سے مدد مانگو. اچھا اب اگلی جملے میں وہ بیماریاں لسٹ کی ہیں جس کا قرآن کریم سے علاج ہونا ہے, کہ اس میں بدترین بیماری کفر, نفاق, گمراہی, بے راہ روی, اس سب کا علاج موجود ہے. بس امیر المومنین قرآن کریم کے ذریعے جسمانی بیماریوں کا علاج نہیں کروانا چاہ رہے, امیر المومنین قرآن کریم کے ذریعے کن بیماریوں کا علاج کرنا چاہ رہے ہیں اس میں صراحت کے ساتھ فرمایا فَإِنَّا فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّا, سب سے بڑی بیماریوں کا اس میں علاج ہے. وہ بیماریاں کون ہیں؟ چار بیماریاں لکھی ہیں, الکفر النفاق والغی والضلال. کفر منافقت, کفر منافقت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب تھوڑا سا رک جائیں, ان چار بیماریوں کو پہلے سمجھ لیں. ان چار بیماریوں کیا, ہم ان کو بڑی بیماریاں نہیں سمجھتے. ہم سے اگر کوئی کہنا مجھے بہت بڑی بیماریاں لگ گئی ہے تو ہم دل میں سوچتے ہیں کیا بھائی کا کینسر لگ گیا ہے. امیر المومنین کہہ رہے ہیں نہیں, اکبر الدعا نہیں ہے, یہ چھوٹی بیماریاں ہیں. بڑی بیماریاں کیا ہیں؟ کفر بڑی بیماری ہے. کفر کسے کہتے ہیں؟ اچھا جیسے ہم نے کہا ہوگا نا کفر, تو ہمارے اندر سے ایک آواز آئی ہوگی چلو پہلی بیماری تو ہمیں نہیں ہے. وہ کس کو ہے؟ وہ جو مجھ کو ہے, مجھے نہیں ہے. کافر وہ ہے, وہ تو ہے, لیکن کفر صرف کافر نہیں ہوتا ہے. کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کفر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جانتے بوجھتے انکار کر دینا, یہ ہوتا ہے کافر. یعنی اس ڈیفینیشن کے تحت اگر مثال کے طور پر کانگو کے جنگلات میں کوئی آدمی رہتا ہے جس نے نبی کا کبھی نام نہیں سنا, اللہ کا کبھی نام ہی نہیں سنا, تو کیا میں اسے کافر کہہ سکتا ہوں؟ اسے سنا ہی نہیں تو میں کافر کیسے کہوں؟ سنے گا, سمجھے گا, انکار کرے گا, پھر بنے گا کافر. اب انصاف سے بتائیے گا, دنیا کے غیر مسلمان زیادہ کافر ہیں یا مسلمان زیادہ کافر ہیں؟ مسلمان زیادہ کافر ہیں. کیوں؟ وہ مانتے ہی نہیں ہیں. ہم مانتے بھی ہیں پھر بھی نہیں مانتے. ہم زیادہ نعوذ باللہ کفر سے دوچار ہوئے. امیر المومنین فرمانا اس میں کفر کا علاج ہے, اس میں کفر کا علاج ہے. مثال کے طور پر کس بات کا علاج ہے؟ ابھی میں خدمت میں عرض کرتا ہوں کفر کی ایک مثال. مثلا میں جانتا ہوں صبح کی نماز واجب ہے, ہاں جانتا ہوں, پڑھتا ہوں. مثلا نہیں پڑھتا, کفر ہے یا نہیں ہے؟ کفر ہے, جانتے بوجھتے نہیں کرتا, کفر ہے. اس کا کوئی علاج ہے قرآن میں؟ بہت سارے علاج ہیں, اگر پڑھیں گے اس کا علاج ملے گا. بس ایک کفر ثابت ہوا. اس کے بعد اگلا ہے دوسری بیماری, اس میں اکبر الدعا جو امیر المومنین نے کہا سب سے بڑی بیماری ہے. یعنی ایسا سب سے بڑی بیماری کہنے میں بہت اچھا نقطہ ہے. وہ کیا؟ اگر میں امیر المومنین کے پاس جاؤں, مولا مجھ سے کہیں تم صحت مند ہو یا بیمار ہو, تو میں کیا چیک کروں گا؟ میں کہوں گا مولا میرا ٹیمپریچر 98.6 ہے, میرے جسم کے کسی حصے میں درد نہیں ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صحت مند ہوں. اور امیر المومنین فرما رہے ہیں بے وقوف, بیماریاں یہ بیماریاں نہیں ہیں, بڑی بیماریاں یہ چار ہیں. ایک کفر, میں کہوں گا میں کافر نہیں ہوں, میں نے ابھی آپ کی خدمت میں ڈیفائن کیا کیسے کافر ہو جائے. منافقت, منافقت کسے کہتے ہیں؟ منافقت کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے جو دکھاتا ہے وہ اندر سے نہیں ہوتا, بس یہ منافقت, جو دکھاتا ہے وہ اندر سے نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اگر میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ میں بہت پرہیزگار ہوں اور میں اتنا پرہیزگار نہیں ہوں, تو میں پرہیزگار ہوں یا نہیں ہوں؟ منافق ضرور, منافق ضرور. مثال کے طور پر میرا کوئی جاننے والا سامنے آ جائے اور میں نے اس کو تڑپ کے گلے لگا کر کہا میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا, اور اندر سے کہہ رہا تھا کہ کس غلط وقت پہ آ گیا, میں ہو گیا منافق. کیوں؟ جو اندر ہے وہ باہر نہیں دکھا رہا ہے, جو باہر ہے وہ اندر موجود نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ منافقت. ہم کس کس کے ساتھ منافق ہو سکتے ہیں؟ پوری دنیا کے ساتھ ہو سکتے ہیں, معذرت کے ساتھ اگر سیریسلی کہہ رہے ہوں. وہ تو شکر ہے کہ ہم سیریسلی کہہ ہی نہیں رہے ہوتے, تو خدا کے ساتھ بھی منافق ہو سکتے ہیں. وہ کیسے؟ مثلا ابھی آپ نے نماز کے بعد ایک جملہ کہا, استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو. اس میں ایک مشورے کے طور پہ کہہ رہا ہوں, الرحمن الرحیم کا اذافہ فرما دیجئے, ورنہ وہ جو ذوالجلال والاکرام ہے وہ ان سب کو غیظ و غضب کا مالک بنا دے گا, ان میں رحمان اور رحیمیت ختم ہو جائے گی. یہ علماء, بعض اوقات علماء اخلاق بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ذکر کے اندر الرحمن الرحیم کہنا اس لحاظ سے مفید ہے کہ جو ذوالجلال والاکرام ہے اس کے نتیجے میں ان کو جلال نہ مل جائے کہیں, تو رحمان رحیم کا تذکرہ بیچ میں آ جانا چاہیے. تو منافق کسے کہتے ہیں؟ مثلا ہم نے کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو, جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, میں اس کی طرف پلٹ کے آ رہا ہوں, اس کی مغفرت طلب کر رہا ہوں. جب کہہ رہے تھے تو مغفرت مانگ رہے تھے, نہیں. تو جو کہہ رہے تھے وہ اندر نہیں تھا, منافقت نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری عبادت کرتے ہیں بس, بس تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ کیا ہے؟ صحیح ہے, واقعا ہم ایسے ہیں. خدا نہ کرے کچھ اور تو نہیں ہو جائے گا, ہمیں بہت سوچنا پڑے گا کس کس کے ساتھ ہیں ہم ایسے. اور جتنی دعائیں مانگتے ہیں وہ سب کیا ہیں؟ مثلا ہم خدا متعال سے کہتے ہیں, خدایا ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما, اس کے بعد جب موقع ملے گا غلط پہ چل جاؤں گا. یہ ہو رہا ہے, پریکٹیکلی ہو رہا ہے. یعنی پتہ نہیں میں یا تو زیادہ بدبین ہوں سوسائٹی کے بارے میں, یا مجھے پہلے احساس نہیں ہو رہا تھا, اب زیادہ احساس ہو رہا ہے. لیکن مجھے یہ احساس ہو رہا ہے بدقسمتی سے کہ ہم منافقت کے جال میں پھنس گئے, مجھے یوں احساس ہو رہا ہے. اور اس کو ہم لوگوں کے ہاں پروفیشنلزم کہتے ہیں, اس کو ہمارے پروفیشنلزم کہتے ہیں. اس مطلب کا مجھے بہت شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو ٹیکنالوجیز بنی ہوئی ہیں وہ ہمیں بہت مصیبت میں پھنسا رہی ہیں. ہم بچوں سے لے کر بڑوں تک سب کو منافقت سکھا رہے ہیں, باضابطہ منافقت سکھا رہے ہیں. اس کے اوپر پیسے بھی دیتے ہیں جو اچھی منافقت سیکھتا ہے. یہ بہت غلط ہو رہا ہے. یہ میرے خیال میں ہم اپنے آپ کو جال میں پھنسائے چلے جا رہے ہیں. امیر مومنین فرمانے, بہت بڑی بیماری ہے کفر, بہت بڑی بیماری ہے منافقت, بہت بڑی بیماری ہے. اور بڑی بیماری کیا ہے؟ غی, گمراہی. غی کا مطلب شاید گمراہی نہیں ہونا چاہیے, شاید گمراہی سے بڑھ کر ہونا چاہیے. اگر یہاں پر انہوں نے کوئی اور ترجمہ لکھا ہو, کوئی اور ترجمہ نہیں لکھا. غی کو ہم کہہ سکتے ہیں بغاوت. دو آدمی ہوتے ہیں, ایک آدمی غلط راستے پہ چل رہا ہوتا ہے اور اندر اندر اس بات پہ کوڑ رہا ہوتا ہے کہ میں غلط راستے پہ چل رہا ہوں. ایک آدمی غلط راستے پہ چل رہا ہوتا ہے اور اس بات پر فخر بھی کر رہا ہوتا ہے کہ میں غلط راستے پہ چل رہا ہوں. اس کو ہم کہتے ہیں غی. یہ بغاوت ہے, غلط بھی کر رہا ہے اور اکڑ بھی رہا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. یہ گمراہی ہے, گمراہی سے بڑھ کر ہے. یہ گمراہی سے بڑھ کر بغاوت ہے. اب مثال میں کیا عرض کروں؟ اچھا فرض فرمائیے, خدا نہ کرے نعوذ باللہ مجھے جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جائے اور کوئی مجھ سے پوچھے کہ یہ جھوٹ ہے, تو میں کہوں ہاں جھوٹ بھی ہے پھر میں کرتا ہوں. یہ گمراہی نہیں ہے, یہ گمراہی سے بڑھ کر بغاوت ہے. اس کو ہم کہتے ہیں تجاوز, حد سے آگے بڑھ جانا. اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا اس وقت ہم گمراہی میں ہیں یا غی میں ہیں. ہاں, ابھی اس میں اس طرح سوچنا پڑے گا. مثال کے طور پر اللہ کے احکام کو پامال کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم ایسے ہی ہیں, یہ صرف گمراہی نہیں ہے. گمراہی وہ ہے جو گمراہی میں پڑے ہونے والا شخص اپنے اندر اس بات کو احساس کرتا ہے کہ میں گمراہ بھی ہوں. ایک ہے گمراہی, غلط کام کرنا. غلط کام کرنا کوڑتا ہے اس بات کے اوپر کہ میں غلط کر رہا ہوں. ہاں, یہ سادہ گمراہی ہے. اور ایک بغاوت ہے, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. یہ چار بیماریاں ہیں جن کو امیر المومنین نے اکبر الداء کہا ہے, سب سے بڑی بیماریاں. امیر المومنین فرما رہے ہیں ان چاروں کا علاج قرآن کریم میں اگر تم پڑھو, انشاءاللہ خدا ہمیں اس علاج کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس کے بعد آگے کچھ جملات میں چھوڑ دیتا ہوں, ان کی تشریح میں مجھے بہت وقت لگانا پڑ جائے گا کیونکہ وہ ہمارے کچھ طے شدہ باتوں سے اگیس جائیں گے. اس میں آگے چل کے یوں فرمایا ہے, یاد رکھو کہ قرآن ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت مقبول ہے. شفیع زندہ کرتا ہے یا مردہ؟ شفاعت زندہ. مثلا درخت شفاعت کرے گا؟ درخت تو شفاعت نہیں کرے گا نا. شفاعت ہونے کے لیے نہ صرف زندہ چاہیے بلکہ بہت طاقتور زندہ چاہیے جو شفیع بنے. مثلا ہر مرا ہوا آدمی شفاعت نہیں کر سکتا, لیکن شہید اگر ہو جائے وہ شفاعت کر سکتا ہے. نبی شفاعت کر سکتے ہیں, ولی شفاعت کر سکتے ہیں. امیر المومنین فرما رہے ہیں یاد رکھو کہ وہ ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت مقبول ہے, اس کی شفاعت قبول کر لی جائے گی, جس کی شفاعت کرے گا خدا قبول کر لے گا. قرآن میری شفاعت کرے گا, میرا کوئی تعلق ہوگا تو کرے گا نا, میرا قرآن کریم سے کیا تعلق. مثلا شاید ذیشان حضرت جوادی صاحب کی شفاعت قرآن کرے, کیوں؟ انہوں نے ایک معرکہ کیا, انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا. وہ قیامت کے دن قرآن کریم سے کہیں گے اے قرآن تو عربی میں تھا, لوگوں کے لیے عربی سمجھنا مشکل ہو رہی تھی, میں نے تیرے ظاہر کو اردو میں ترجمہ کیا. البتہ میں عرض کرتا چلوں اگر کوئی قرآن کی نورانیت سے کمیونیکیٹ کر پائے پھر عربی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا. لہذا ہمارے استاد ایک کہتے تھے کہ ایک رشین ان کو ملا تھا جو عربی زبان نہیں جانتا تھا, جس زمانے میں رشیا کمیونسٹ تھا 1990 سے پہلے, اس زمانے میں وہ رشیا میں رہتا تھا, اسے کہیں قرآن کریم عربی میں مل گیا تھا اور وہ مسلمان ہو گیا تھا, قرآن کریم کے اس کی اپنی زبان میں نہیں تھا, تو وہ عربی پڑھتا رہتا تھا. اس نے یہ بتایا ہمارے استاد کو کہ میں نے وہ عربی پڑھ پڑھ کے قرآن کریم سمجھ دیا جبکہ اسے عربی نہیں آتی تھی. اور پھر وہ بیان کرتا تھا کہ قرآن کریم نے جو عربی میں لکھا اس کا مطلب یہ ہے, اور اسے کوئی پوچھتا تھا عربی آتی ہے, کہتے نہیں عربی نہیں آتی, اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت کچھ ہے اس کے پیچھے. لکھا یاد رکھو کہ وہ ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت مقبول ہے. تو سوال یہ تھا میری شفاعت ہوگی یا نہیں ہوگی, قرآن سے میرا تعلق ہوگا تو شفاعت کرے گا نا. ایسا بولنے والا ہے جس کی بات مصدقہ ہے, یعنی اس کی بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہے. بولنے والا ہے جس کی تصدیق, ہمارے یہاں تو قرآن بولنے والا نہیں ہے, ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے. یا تو امام المومنین کو فرمانا چاہیے تھا کہ یہ وہ لکھا ہوا ہے جس میں غلط نہیں لکھا ہوا, انہوں نے فرمایا یہ وہ بولنے والا ہے. عربی میں لفظ استعمال ہوا قائلن, قائل قولا یعنی کہنے والا, کہا قائل یعنی کہنے والا, یہ وہ بولنے والا کہنے والا ہے جس کے لیے قرآن روز قیامت سفارش کر دے اس کے حق میں شفاعت قبول ہے, جس کے عیب کو بیان کر دے اس کا عیب تصدیق شدہ ہے. اب اپنے آپ سے پوچھے گا قرآن میرا عیب بیان کرے گا یا میری شفاعت کرے گا؟ تو کم سے کم ایک عیب تو بیان کر دے گا, وہ یہ کہ میں اس کی گھر میں پڑا رہا, اس نے کبھی مجھ سے کوئی رابطہ بحال نہیں. ہم پھر ہم سے کہیں گے نہیں ہم نے رابطہ بحال کیا تھا. وہ کیا تھا کہ جب میری لڑکی کی شادی ہو رہی تھی تو میں اس کو رخصتی کرنے تیرے سر کے نیچے سے گزارا تھا, نہیں گزارا تھا. جب اس کی شادی ہو رہی تھی تو میں نے ایک جہیز ایڈیشن خرید کر اس کو دیا تھا, میرا بھی رابطہ ہے. جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو میں اس کے چہرے پہ لا کر کاغذ کی پھونک مارتا ہوں, یہ رابطے کے لیے کافی ہے. جس کے لیے قرآن روز قیامت سفارش کر دے اس کے حق میں شفاعت قبول ہے, جس کے عیب کو وہ بیان کر دے اس کا عیب تصدیق شدہ ہے. روز قیامت ایک منادی ندا دے گا, ہر کھیتی کرنے والا اپنی کھیتی اور اپنے عمل کے انجام میں مبتلا ہے, لیکن جو اپنے دل میں قرآن کا بیج بونے والے تھے وہ کامیاب ہیں. لہذا تم لوگ انہی لوگوں اور قرآن کی پیروی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ, اسے مالک کی بارگاہ میں رہنما بناؤ, اس سے اپنے نفس کے بارے میں نصیحت حاصل کرو, اپنے خیالات کو تو متہم قرار دو, اپنی خواہشات کو فریب خوردہ تصور کرو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ قرآن کریم کے بارے میں چند جملات تھے. اسی خطبے کے اندر کچھ اور سب ہیڈنگز بھی ہیں. ایک جگہ لکھا الحث علی العمل, عمل پر ترغیب, نصائح للناس لوگوں کے لیے نصیحت, تحریم البدع بدعتوں کا حرام ہونا. اس کے بعد پھر ایک سب ہیڈنگ لکھی القرآن. میں اس سب ہیڈنگ کے بھی چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. فرمایا امیر المومنین نے پروردگار نے کسی شخص کو قرآن سے بہتر کوئی نصیحت نہیں فرمائی, یہی خدا کی مضبوط رسی اور اس کا امانت دار وسیلہ ہے, اس میں دلوں کی بہار کا سامان اور علم کے سرچشمے ہیں. دلوں کی بہار کا سامان ہے, مثلا اگر کسی کا دل خزاں میں ہے مرجھایا ہوا ہے, اس کی بہار کہاں پر ہے؟ میک ڈونلڈ میں, کے ایف سی میں. ہمارا کیا ہوگا؟ سی سائڈ پر ہے, دل کی بہار باغوں میں ہے. ہم تو یہی کر رہے ہیں, امیر المومنین یہ نہیں فرما رہے, کہہ رہے ہیں اس میں دلوں کی بہار ہے. اگر دل کبھی پشمردہ ہوا ہوا ہے, خزاں کا سا منظر آ رہا ہے دل کے اوپر, تمہیں چاہیے قرآن سے بہار حاصل کرو, اس میں دلوں کی بہار ہے. علم کے سر چشمے ہیں, ینابیغ العلم, علم کے چشمے اس کے اندر ہیں. کبھی میں چکھنے کی کوشش کروں تو اس کے اندر علم کے چشمے ہیں. اور دل کی جلا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, یعنی اگر کوئی اپنے دل کو روشن کرنا چاہ رہا ہے, دل کا مطلب قلب ہے, وہ جو روحانی قلب ہے, اس کو اگر کوئی روشن کرنا چاہتا ہے, اس کا راستہ قرآن کریم ہے. اب اگرچہ نصیحت حاصل کرنے والے جا چکے, صرف بھول جانے والے یا بھلا دینے والے باقی رہ گئے ہیں. امیر المومنین اپنے زمانے کی ایک شکایت کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں نصیحت کرنے والے جا چکے. مولا آپ 1400 سال کے بعد ہے, نصیحت کرنے والے جا چکے, اب کون رہ گئے ہیں؟ صرف بھول جانے والے یا بھلا دینے والے, یا وہ رہ گئے ہیں جو بھول گئے ہیں, یا وہ رہ گئے ہیں جنہوں نے بھلا دیا ہے. تیسری کیٹیگری آج کے زمانے کی ہے, جس نے کبھی کچھ پڑھا ہی نہیں ہے. بھائی بھولے گا تو وہ جس نے پہلے کبھی سیکھا ہوگا, بھلائے گا وہ جو پہلے یاد کر چکا ہوگا. جس نے یاد ہی نہیں کیا وہ نہ بھولے گا نہ وہ بھلائے گا, کیونکہ کبھی سیکھا ہی نہیں. ہم نے قرآن کب سیکھا ہے؟ ہم نے اس وقت سیکھا ہے جب اما ابا کسی ٹیوٹر کو بلاتے تھے سب سے کم پیسے دے کر, یعنی فزکس کا ٹیوٹر اس کی ہینڈسم سیلری, میتھس کا ٹیوٹر, انگلش کا ٹیوٹر, ان سب کی عزت بھی ہے پیسہ بھی ہے. اور قرآن کا ٹیوٹر باہر سے بیل بجاتا ہے, کہتا ہے میں بچوں کو قرآن پڑھنے آ جاؤں, تو اس سے کہتے ہیں بیٹے آج پڑھو گے؟ نہیں پڑھو. ان سے کہتے جائیں کل آ جائیں. اچھا فون کر کے نہیں بتا سکتے تھے آپ؟ پہلے سے کہتے نہیں آتا, اس کی کیا حیثیت کہ ہم اس کو فون کر کے بتائیں؟ پہلے آئے دروازہ کرکٹ آئے پھر ہم سوچیں گے اس کو آنا ہے نہیں آنا. یہی ہے, پھر یہ قرآن سکھائے گا؟ نہ اسے عزت مل رہی ہے نہ قرآن کو عزت مل رہی ہے, تو قرآن سیکھے گا بچہ؟ اچھا اس میں سیکھتا بھی کیا ہے؟ سیکھتا یہ الف مد زبر آ بے زبر با. اچھا قرآن کا مطلب سمجھ میں آیا کبھی؟ نہیں. کیا سیکھا ہے؟ میں آپ کو آئنسٹائن کی کوئی بک دے دیتا ہوں, آپ اس کو رٹ لیجئے, فزکس میں سے کچھ آ جائے گا؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ اس میں دلوں کی بہار ہے, علم کے چشمے ہیں, دل کی جلا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب اگرچہ نصیحت حاصل کرنے والے جا چکے, صرف بھول جانے والے یا بھلا دینے والے رہ گئے, لیکن پھر بھی تم کوئی خیر دیکھو تو اس پر لوگوں کی مدد کرو, کوئی شر دیکھو تو اس سے دور ہو جاؤ. میرے خیال میں آج کے لیے اتنا بولنا کافی ہے. اس بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ذاتی طور پر کوئی بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے. ابھی ذاتی طور پر جو پریکٹس کر رہا ہوں وہ آپ کو بھی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. ہر روز کچھ مقدار قرآن کریم کی پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں, ایک پینسل ہاتھ میں لے لیتا ہوں. مجھے ایک بینیفٹ ہے دائرہ عربی آنے کا, آپ کے لیے ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے عربی نہ آنے کا. اگر آپ کمیونیکیٹ کر پاتے تو نہ عربی آنے سے کوئی فرق پڑتا نہ آنے سے کوئی فرق پڑتا. پہلے اسٹیج میں کمیونیکیشن نہیں ہو پائے گی, پہلے اسٹیج میں تو ظاہر سے ہی بات کرنی پڑے گی, تو آپ ترجمہ لے لیں گے. ایک لائن عربی کی پڑھ لیجئے, ایک لائن ترجمے کی پڑھیے, ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا غور کر لیں. تھوڑا سا غور کریں, کیا کریں؟ اگر اس کے اندر کوئی حکم ہے تو سوچیں میں نے اس حکم کو آج تک مانا یا نہیں مانا, عمل کیا یا نہیں کیا. اگر ثواب ہے تو خدا سے دعا کریں خدا یہ ثواب نصیب کر دیں. اگر عذاب ہے تو خدا سے دعا کریں خدا اس عذاب کو ہم سے محفوظ کر لیں. اگر کوئی حقیقت سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اس حقیقت پر یقین لانے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر فرض فرمائیے قرآن کریم نے لکھا ہے کہ رازق تو بس خدا ہے, اپنے اندر اس بات کے اوپر یقین لانے کی کوشش کریں رازق صرف خدا ہی ہے اور کوئی نہیں. تھوڑا سا وقت دیں, اپنے اوپر رحم کھائیں. اپنے اوپر رحم کھائیں وہ کس طرح سے عرض کر رہا ہوں؟ میرے چھوٹے بھائی کو ایک زمانے میں ہیپاٹائٹس ہو گیا. آج آپ سب گھر والے پریشان ہو گئے, ہمارے گھر میں تو ایک طوفان مچ گیا, یہ ہوا وہ ہوا. وہ ہماری والدہ جب اس سے کہتے تھے علاج کراؤ, وہ کہتا تھا میں نہیں کروا رہا کیونکہ اتنا ٹف ہے اور یہ اور وہ ہے. وہ کہتا تھا میں نہیں کروا رہا, یہ خود سے کچھ ہو گیا مطلب میں نہیں کر سکتا یہ کام. اب لاکھ سمجھا رہے بھائی علاج کراؤ, یہ کیا بات ہے, بیماری کبھی خود سے صحیح ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. اور اگر ہم لوگ بیمار ہوئے, بہرحال اس کو بہت سمجھاتے تھے یہ بیماری کا علاج کراؤ, تو وہ اسی زمانے میں کہیں ایسا ہوا کہ خاتون نے ہماری والدہ کو فون کیا. خواتین بعض اوقات ایسے جملے بول دیتی ہیں سامنے والے کو تڑپا دیتی ہیں, اور وہ بےچارا تڑپ رہا ہوتا ہے, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی, انہوں نے بات کی اور ختم کر دی. تو صاحب انہوں نے فون کیا, کہنے کی کیا ہوا, انہوں نے بتایا میرے بیٹے کو ہیپاٹائٹس ہو گیا. کہنے کی میرے بھائی کو بھی ہو گیا تھا. والدہ نے پوچھا پھر کیا ہوا, کہنے کی وہ تو مر گیا, وہ تو مر گیا. اچھا, میری والدہ پریشان ہونا شروع ہوئی, کہنے کی دیکھو بہن یہ موت کی آواز ہے جو آ رہی ہے, کب آئے گی اب تم یہ خود سمجھ لو. اللہ اکبر. اب جو میری والدہ نے فون رکھا تو سمجھ لو ان کا ہارٹ فیل ہونے والا ہے. میرے بھائی نے مجھے اطلاع دی, کہنے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا ہے. میں نے کہا کیا ہوا, کہنے کہ جب سے فون رکھا ہے تو حالت ہی خراب ہے, آج بلڈ پریشر شوٹ کر گیا ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے کہا بھائی ہوا کیا ہے, کہنے کہ وہ کسی بیوقوف نے یہ جملات کہے ہیں ان سے. اچھا خیر, میں نے اس کو بلایا, میں نے اس کو پوچھا بھائی تمہیں بیماری کا علاج کرانا ہے نہیں کرانا ہے, مرنا قبول ہے یا بیماری قبول ہے, ایک دفعہ طے کرو. اگر مرنا قبول ہے تو ٹھیک ہے مرو پھر جاؤ, اور اگر زندگی گزارنی ہے علاج کرانا پڑے گا. کافی دیر ڈسکشن ہوا کہ زندہ رہنے میں فائدہ کیا ہے, اس کو سمجھانا پڑا کہ بھائی زندگی میں فائدہ کیا ہے. تو وہ اس کو سمجھایا بجھایا, یہ ہوا وہ, بال وہ علاج پہ تیار ہو گیا, اس کا علاج بھی ہو گیا, الحمدللہ شفا پا گیا. امیر المومنین کہہ رہے ہیں بڑی بیماری ہیپاٹائٹس نہیں ہے, بڑی بیماری کفر ہے, نفاق ہے, غی ہے اور ضلال ہے. بیماری کا علاج نہیں کرائیں گے تو کیا ہوگا. ایک بات اپنے آپ سے پوچھ لیں, جہنم اچھی لگ رہی ہے یا بیماری کا علاج اچھا لگ رہا ہے. جیسے میں نے اس سے پوچھا بھائی موت اچھی ہے یا علاج اچھا ہے, ایک چیز طے کر لو تاکہ ہماری جان چھوڑو. علاج کرانا ہے علاج کرائیں گے, موت اچھی ہے جاؤ مرنے کی تیاری کرو. کیونکہ لیکن موت اچھی نہیں ہے, پہلے زندہ رہنا زیادہ اچھا ہے. ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا ان چار بیماریوں کے مقابلے میں جہنم اچھی ہے یا علاج اچھا ہے. جہنم اچھی ہے, بسم اللہ راستہ کھلا ہے, بہت سارے لوگوں نے اور بھی جانا ہے, آپ بھی ساتھ جا سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے جانا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں بہت سارے انسانوں کو جہنم میں ڈالوں گا. تو ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ مذاق میں کہتے تھے یہ واجب کفائی کو تو پتا ہے نا, واجب کفائی کسے کہتے ہیں. واجب کفائی وہ عمل ہوتا ہے جو کچھ لوگ انجام دیں باقی لوگوں پہ سے ختم ہو جائے گا. مثلا ایک آدمی صبح مر گیا, اس کا لاشا پڑا ہے, کسی نے نہیں دفنایا, تو سب کے اوپر واجب ہے. اگر چار آدمی کھڑے ہو جائیں کہ ہم دفنا دیں گے, آپ دیکھ رہے ہیں چار آدمی دفنا رہے ہیں, پھر آپ پر واجب نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں واجب کفائی. تو ہمارے استاد کہتے تھے دیکھو بیٹا, جہنم میں جانا واجب کفائی ہے, واجب عینی نہیں ہے. خدا نے کہا ہے بہت ساروں کو ڈالوں گا, یہ نہیں کہا کہ سب کو ڈالوں گا کہ تم کو میں بھی جاؤں گا. واجب کفائی ہے, جتنے لوگ ہو جائیں اتنے کہ خدا کہہ رہا ہے بہت سو کو ڈالوں گا اتنے کافی ہیں. تمہیں ضرور نہیں ہے کہ تم بھی وہیں پہ جاؤ, بچا لو اپنے آپ کو, بری جگہ ہے وہاں پہ جانا. تو جہنم میں جانا واجب کفائی ہو شاید, واجب ہے نہیں, نہیں ہے. تو آپ ان چار بیماریوں کا علاج کروا لیجیے, اور اس کے علاج میں خوبی ہے کہ پیسہ نہیں لگے گا. اس کے علاج میں راستہ یہ ہے کہ آپ قرآن کریم پڑھیں, نہج البلاغہ پڑھیں, دیکھیں ہم ان کے اسٹینڈرڈ پر کہاں پہنچ رہے ہیں, اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ خدا شفا دے گا, انشاءاللہ خدا اس بیماری سے نجات دے گا. دعا کرتے ہیں پروردگار عالم تو جواب سے محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار, ان کتابوں کا واسطہ ہے پاک پروردگار, ان کی نورانیت سے, اہل بیت کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار, دنیا میں تو نے انہیں پڑھنے کی صلاحیت دی, ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار, تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما. اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.